الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورۃ النحل کی آیت نمبر 75 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے. اللہ عز و جل نے شرک کے رد پر دو مثالیں بیان فرمائی ہیں. پہلی مثال بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء ومن رزقناہ منا رزقا حسنا فہو ینفق منہ سرا وجہرا ہل یستوون الحمد للہ بل اکثرہم لا یعلمون. اللہ نے ایک بندے کی مثال بیان فرمائی جو خود کسی کی ملکیت میں ہے, وہ کسی شے پر قادر نہیں, اور دوسرا وہ ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھی روزی عطا فرما رکھی ہے, تو وہ اس روزی میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتا ہے. کیا وہ سب برابر ہو جائیں گے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, بلکہ ان میں اکثر جانتے نہیں. مثال کا خلاصہ یہ ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دو بندوں کی مثال تم لے لو. ایک وہ ہے کہ جو کسی بھی شے پر ملکیت نہیں رکھتا, خود کسی اور کی مملوک ہے, کسی اور کی ملکیت میں ہے, اور اسے اپنے طور پہ کسی شے پہ قدرت نہیں. اس کے مد مقابل دوسرا وہ آدمی ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اچھی روزی عطا فرمائی, بڑا مال و دولت ہے اس کے پاس, اور وہ اس مال و دولت سے جو ہے وہ بے تحاشا خرچ کرتا ہے, وہ پوشیدہ بھی خرچ کرتا ہے, وہ اعلانیہ بھی خرچ کرتا ہے. تو بتاؤ کہ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ ایک وہ کہ جس کے پاس کچھ نہیں, دوسرا وہ جس کے پاس بہت کچھ ہے. ایک وہ جس کے پاس کچھ نہیں تو وہ کچھ خرچ بھی نہیں کرتا, دوسرا وہ کہ جس کے پاس مال ہے اور وہ اس میں سے بے پناہ خرچ کرتا ہے. تو فرمایا کہ جس طرح یہ دو شخص برابر نہیں ہو سکتے, اسی طرح وہ اللہ جو ساری کائنات پہ خرچ کرنے والا ہے, جو ساری کائنات پہ قدرت رکھنے والا ہے, جو ساری کائنات کو عطا کرنے والا ہے, وہ اور اللہ کے مقابلے میں وہ بت کہ جو کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے, یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے. دوسری مثال بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور اللہ نے دو مردوں کی مثال بیان فرمائی, ان میں سے ایک گونگا ہے جو کسی شے پر قدرت نہیں رکھتا, اور وہ اپنے آقا پر بوجھ ہے. اسے آقا جدھر بھیجتا ہے وہ غلام کوئی خیر لے کر نہیں آتا. تو کیا وہ غلام اور دوسرا وہ شخص جو عدل کا حکم کرتا ہے اور سیدھے راستے پر بھی ہے, کیا دونوں برابر ہیں؟ اس مثال کے اندر بھی اسی طرح ایک بات سمجھائی گئی ہے کہ ایک طرف وہ غلام ہے کہ جو گونگا بھی ہے, کسی شے پہ قدرت بھی نہیں رکھتا, اپنے آقا پر بوجھ بھی ہے, آقا جس کام کے لیے اس کو بیچتا ہے وہ الٹا ہی کام کر کے واپس آتا ہے. اس کے مد مقابل دوسرا سمجھدار, سوجھ بوجھ والا, قدرت رکھنے والا, عدل کا حکم دینے والا, سیدھے راستے پر چلنے والا ایک یہ بندہ ہے. تو کیا یہ دونوں آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جس طرح ایک ناکارا غلام اور ایک کار آمد, یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے, اسی طرح قادر خدا, قدرت رکھنے والا اللہ, اور ناکارا بت, یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے غیب کے بارے میں, کہ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے اور قیامت کا معاملہ کیسا ہے, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, فرمایا, وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزوں کا علم اللہ ہی کے لیے ہے، اور قیامت کا معاملہ صرف ایک پلک جھپکنے کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ فرمایا آسمان و زمین کی چھپی چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے، ذاتی طور پہ اللہ ہی جانتا ہے جو بھی غیب ہے جو ظاہر ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کسی کو بتا دے، جیسے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بتا دیتا ہے یا ولیوں کو نبیوں کی وساطت سے بتا دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، لیکن اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی شخص ایک ذرے کا نہ ظاہر کا علم رکھ سکتا ہے نہ باطن کا علم رکھ سکتا ہے۔ اور قیامت کا معاملہ، تو فرمایا کہ اللہ کی قدرت کے اندر قیامت کا معاملہ ایک پلک جھپکنے کی طرح ہے، حالانکہ قیامت کا معاملہ بہت بڑا ہے۔ بہت بڑا کیسے ہے کہ دنیا فنا ہو جائے گی، سورج کا نور جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، چاند ستارے یہ سب جھڑ جائیں گے، پہاڑ اڑنا شروع ہو جائیں گے، اور زمین جو ہے وہ ملیا میٹ کر دی جائے گی۔ اتنا کچھ، یہ سارے کا سارا جو ہونے والا ہے بذات خود تو اتنا بڑا معاملہ ہے، اتنا بڑا معاملہ ہے کہ جس کا آدمی تصور نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کی قدرت کے اندر ایک پلک جھپکنے کے برابر یہ شے ہے کہ ادھر پلک جھپکنے میں جتنی چیز دیر لگے گی اللہ تعالیٰ اتنی دیر کے اندر قیامت برپا کرنے پر قادر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں گنوائیں اور نعمتوں پر شکر کرنے کا فرمایا، ارشاد فرمایا، اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں پیدا کیا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، اور اس نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یعنی تم پیدا ہوئے تو تمہیں کسی شے کا علم نہیں تھا، نہ تم دنیا کو جانتے تھے، نہ اپنے ماں باپ کو جانتے تھے، کسی شے کو نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے کان بنائے، آنکھیں بنائے، دل بنائے۔ کان سے تم سنتے ہو، اس سے علم حاصل کرتے ہو، آنکھوں سے دیکھتے ہو، اس سے علم حاصل کرتے ہو، دل سے تم سوچتے ہو، سمجھتے ہو، اس سے علم حاصل کرتے ہو۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت پر پرندوں کو بطور دلیل کے بیان کرتا ہے کہ پرندے بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ہی ہوا میں اڑتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، الم یرو الا الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ کیا انہوں نے پرندوں کی طرف نہ دیکھا جو آسمان کی فضا میں حکم الہی کے پابند ہیں، انہیں ہوا میں اللہ کے سوا کوئی نہیں روکتا، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یعنی پرندے جو ہوا میں اڑتے ہیں، تو یہ ہوا میں اڑنا بھی اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے، یعنی اللہ نے قدرت دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ استطاعت دی ہے، تو وہ ہوا کے اندر اڑتے ہیں، ورنہ جس طرح انسان نہیں اڑتے اسی طرح پرندے بھی نہ اڑ سکے، اور اگر اللہ چاہے تو انسان بھی ہوا کے اندر اڑنا شروع کر دیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہے کہ پرندے ہوا میں اڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کا وجود ایسا بنایا، ان کے پر ایسے بنائے، ان کا جسم ایسا بنایا، ہواؤں کو لطیف ایسا بنایا، اور ان کا جو آپس کی ان کا جو جمع ہونا ہے، ان کی جو آمیزش ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ پرندے ہوا کے اوپر اڑ سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ سامان زندگی کو بیان فرماتا ہے کہ اسباب زندگی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا، اور اس نے تمہارے لیے جانوروں کی کھالوں سے کچھ گھر بنائے جنہیں تم اپنے سفر کے دن اور اپنے قیام کے دن بڑا ہلکا پھلکا پاتے ہو، اور اللہ نے بھیڑوں کی اون اور اونٹوں کی پشم اور بکریوں کے بالوں سے گھریلو سامان اور ایک مدت تک فائدہ اٹھانے کے اسباب بنائے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں ہیں۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ نے گھر بنائے جو بندے کو جس سے سکون ملتا ہے۔ دوسری بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی کھالوں سے بھی کچھ گھر بنائے۔ جانوروں کی کھال سے خیمے بنائے جاتے تھے، اور ان خیموں کے اندر بھی اپنے سفر کے دوران جو ہے وہ جب قیام کیا جاتا تھا تو ان کے اندر جو ہے وہ رہائش اختیار کی جاتی تھی، ٹھہرا جاتا تھا۔ تو فرمایا کہ یہ جو خیمے تھے یہ اٹھانے کے لیے بھی ہلکے پھلکے تھے اور لگانے کے لیے بھی ہلکے پھلکے تھے، یعنی سفر کے درمیان اٹھانے کے لیے اور قیام کے وقت لگانے کے لیے یہ جانوروں کی کھالوں سے بنے ہوئے گھر جو ہیں یہ بڑے ہلکے پھلکے تھے۔ اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھیڑوں کی اون سے، اونٹوں کے بالوں سے، بکریوں کے بالوں سے، اس سے بھی تم گھریلو سامان بناتے ہو، اور اس سے بھی آج کے زمانے کے اندر بھی بیسیوں چیزیں ہیں کہ جو انہی کے ذریعے بنائی جاتی ہیں، اور اس سے ہماری زندگی جو ہے وہ آسان ہوتی ہے، اس سے ہماری زندگی کے اندر سہولت پیدا ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد گرمی سردی سے بچاؤ کا جو اللہ تعالیٰ نے انتظام بنایا ہے بندوں کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا، ارشاد فرمایا، واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا، اور اللہ نے تمہیں اپنی بنائی ہوئی چیزوں سے سائے دیے اور تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہ بنائی اور تمہارے لیے کچھ پہننے کے لباس بنائے جو تمہیں گرمی سے بچائیں اور کچھ جنگی لباس بنائے جو لڑائی کے وقت تمہاری حفاظت کرتے ہیں، اللہ اسی طرح تم پر اپنی نعمت پوری کرتا ہے تاکہ تم اسلام لے آؤ۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سائے دار چیزیں بنائی، درخت بنائے کہ گرمیوں کے اندر جس کے سائے کے اندر انسان راحت حاصل کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بادل بنائے کہ بادلوں کا سایہ ہوتا ہے تو انسان اس کے اندر بھی راحت حاصل کرتا ہے، اور پہاڑوں کے اندر اگر کبھی سفر کرے تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے اندر غار بنائے ہیں کہ جس میں ٹھنڈک ہوتی ہے، آدمی گرمی کے اثرات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بہت سے لباس بنائے کہ جو گرمی کے اثرات سے بچاتے ہیں، چنانچہ گرمی کے اندر پہننے کے لباس بھی ہیں، اسی طرح کچھ جنگی لباس ہیں جو لڑائی کے وقت کام آتے ہیں کہ لوہے کے بنے ہوئے لباس ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب بندے کو کبھی تکلیف کا احساس ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر کسی کو لو لگ جائے، گرمی لگ جائے، تو گرمی سے بندہ مر سکتا ہے۔ اب اس وقت اگر اسے درخت کا سایہ میسر آ جائے، یا اسے بادلوں کا سایہ میسر آ جائے، یا اسے پہاڑوں کی غار کے اندر اگر رہنا نصیب ہو جائے، اس وقت اسے پتا چلتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے سائے دار چیزیں بنائی ہیں یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ گرمی کی لو سے بچانے میں کام آتی ہیں، یہ آدمی کو جو ہے وہ دھوپ کی شدت سے بچنے میں کام آتی ہیں، تو جب ان چیزوں کی وجہ سے موت واقع ہو رہی ہو تب آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ درخت اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے اور بادلوں کا آنا اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور اسی وجہ سے جب کبھی گرم لو چلتی ہے، جب سورج کی تپش بہت زیادہ ہو جاتی ہے، جب گرم ہوائیں چلنے لگتی ہیں، تو سارے لوگ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ بادل بھیج، یا اللہ بادل بھیج دے، یا اللہ بارش نازل فرما۔ کیوں؟ اس لیے کہ بارش ہوگی یا بادل آئیں گے تو گرمی کی شدت کے اندر کمی آئے گی، لوگوں کو سکون ملے گا، گرمی کی تپش سے بچیں گے، سورج کی تپش سے محفوظ ہوں گے۔ تو یہ نعمتیں ہر حال میں نعمت ہیں، لیکن بطور خاص ان نعمتوں کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب آدمی کسی آزمائش کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان ساری نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد بھی اگر لوگ منہ پھیریں اور اسلام کی طرف نہ آئیں تو فرمایا، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اے محبوب تم پر صرف صاف صاف تبلیغ کر دینا لازم ہے۔ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، لوگ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں، اور ان میں اکثر کافر ہی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کا منظر بیان فرماتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر امت میں سے ان کے نبی کو بطور گواہ کے کھڑا کرے گا، نبی گواہی دے گا کہ اے اللہ میں نے اس امت کو تیرا پیغام پہنچا دیا تھا، میں نے توحید کا بیان کر دیا تھا، میں نے آخرت کے بارے میں سمجھا دیا تھا، میں نے تیرے احکامات ان تک پہنچا دیے تھے، لیکن انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ تو یہ جو نبی قیامت کے دن اپنی امت کے خلاف گواہی دے گا، یہ گواہی جو ہے یہ قیامت کا ایک بہت بڑا باقاعدہ ایک منظر ہے، اور یہ اس کا بہت بڑا حصہ ہوگا کہ اس وقت کافروں کو نہ پھر مہلت ملے گی، نہ انہیں رجوع کا کہا جائے گا، اور نہ ان کی معذرت قبول کی جائے گی۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اسی کو بیان فرمایا، ارشاد فرمایا، وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور یاد کرو جس دن ہم ہر امت سے ایک گواہ اٹھائیں گے پھر کافروں کو اجازت نہیں دی جائے گی اور نہ ان سے رجوع طلب کیا جائے گا۔ یعنی ہر امت سے ایک گواہ، یعنی ان کا نبی اٹھایا جائے گا، نبی ان کے خلاف گواہی دے گا، کافروں کو معذرت کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، ان کو موقع نہیں ملے گا کہ اب اللہ کی بارگاہ میں معذرت پیش کریں، یا اللہ معاف کر دے ہم سے غلطی ہوگی۔ اور نہ قیامت کے دن ان سے رضائے الہی کے کاموں کی طرف رجوع طلب کیا جائے گا کہ اب تم اللہ کے احکام کی طرف رجوع کر لو. قیامت کے دن ایسا کچھ نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اور ظلم کرنے والے جب عذاب دیکھیں گے تو ان سے نہ عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی. کافروں سے عذاب ہلکا نہیں ہوگا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی. اس کے بعد ارشاد فرمایا, اور مشرک جب اپنے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے, اے ہمارے رب, یہ ہمارے وہ شریک ہیں جن کی ہم تیرے سوا عبادت کیا کرتے تھے. تو وہ ان کی طرف اپنی بات پھینک دیں گے کہ تم بے شک جھوٹے ہو. اور وہ مشرک اس دن اللہ کی طرف صلح کی پیشکش کریں گے اور ان کی من گھڑت باتیں ان سے گم ہو جائیں گی. یہ پورے کا پورا ایک منظر اللہ تبارک و تعالی نے بیان کر دیا. پہلے فرمایا کہ جب ظالموں پر اللہ کا عذاب آئے گا تو وہ عذاب نہ تو ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان ظالموں کو مہلت دی جائے گی. ایک بات. دوسری بات فرمائی کہ قیامت کے دن مشرک اپنے جھوٹے خداؤں کو دیکھیں گے. جھوٹے خداؤں کو دیکھ کر کہیں گے کہ یا اللہ یہ ہے وہ جن کو ہم تیرے ساتھ عبادت میں شریک کیا کرتے تھے. تو اب وہ جو جھوٹے خدا ہوں گے وہ ان لوگوں کی بات کا رد کر دیں گے, یعنی مشرکوں کی اپنے ماننے والوں کی باتوں کا رد کریں گے اور ان سے کہیں گے کہ تم جھوٹے ہو, کہ تم ہماری عبادت کرتے تھے, تم جھوٹے ہو. اب یہ جو مشرک ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں صلح کی پیشکش کریں گے, یا اللہ ہم سے صلح کر لے, اے اللہ ہم سے راضی ہو جا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس وقت ان کی نہ صلح کی پیشکش قبول کی جائے گی اور نہ ان کی معذرت قبول کی جائے گی, نہ ان کی فریاد سنی جائے گی, نہ ان کی وہاں پر توبہ اور ان کا جناب گڑ گڑانا اور ان کا رونا دھونا اور ان کا فریادیں کرنا, یہ کچھ بھی قیامت کے دن کام نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ مہلت کا وقت دنیا میں ہے, توبہ کا وقت دنیا میں ہے, خدا کو ماننے کا وقت دنیا میں ہے, اطاعت الہی کی طرف آنے کا وقت دنیا میں ہے. قیامت صرف دار الجزا ہے, دار العمل نہیں ہے. وہ عمل کا گھر نہیں ہے, عمل کا گھر دنیا ہے. قیامت تو جزا و سزا کی دنیا ہے, وہاں تو اعمال کا بدلہ ملنا ہے. لہذا وہاں جا کے نہیں کہا جائے گا, یعنی اس کو یوں کہہ لیں کہ امتحان کے اندر جب آدمی امتحان دینے بیٹھتا ہے تو لکھ رہا ہوتا ہے, وہ دار الامتحان ہے. جس دن اس کا رزلٹ بولنا ہو, اب وہ رزلٹ والے دن اگر کہے کہ یار مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے, جن دنوں میں پیپر ہو رہے تھے ان دنوں میں ذرا کسی اور کام میں لگا رہا, میں ذرا فلمیں دیکھتا رہا, میں کسی اور کام میں لگ گیا, میں دوستوں یاروں میں جب وہ گھومتا پھرتا رہا, میں تیاری نہیں کر سکا, تو لہذا آج جو رزلٹ کا دن ہے برائے مہربانی مجھے آج تھوڑا سا موقع دے دیا جائے, آج میں اچھا سا پیپر حل کر کے دے دوں گا. تو دنیا کا کوئی قانون بھی اسے اس دن پیپر نہیں دینے دیتا, دنیا کا کوئی بھی قانون اس دن اسے پرچہ حل نہیں کرنے دیتا کہ نہیں بھائی, جس دن پیپر کرنا تھا اس دن محنت کرنی تھی, اس دن دوستی یاری چھوڑنی تھی, اس دن فضولیات کو چھوڑنا تھا, اس وقت محنت کر کے اچھے طریقے سے پیپر دینا تھا, آج تو صرف نتیجہ بتایا جائے گا, آج تو رزلٹ اناؤنس کیا جائے گا, آج صرف بدلے کا دن ہے, آج نتیجے کا دن ہے, آج رزلٹ کا دن ہے, آج کسی قسم کا عمل نہیں ہو سکتا. تو قیامت کا دن جو ہے یہ بیسیکلی جزا کا دن ہے, بدلے کا دن ہے, نتیجے کا دن ہے, رزلٹ کا دن ہے, عمل کا دن نہیں ہے. اس وقت یہی کہا جائے گا کہ عمل کا موقع دنیا میں تھا, جب تمہیں 10-20 سال کی, 50 سال کی, 60 سال کی, 70 سال کی, 100 سال کی زندگی دی گئی تھی, اس وقت سمجھنا تھا, اس وقت سدھرنا تھا, آج سدھرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما کانوا یفسدون, جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا, ہم ان کے فساد کے بدلے میں عذاب پر عذاب کا اضافہ کر دیں گے. کفر کرنے والے اور اللہ کی راہ سے روکنے والے, دو جرم ہیں, ایک خود کفر کیا, سرکش ہوئے, ہٹ دھرم ہوئے, اور دوسرا دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا, دو جرم ہیں. تو فرمایا کہ ان کے عذاب پر عذاب کا اضافہ کیا جائے گا, ایک عذاب ان کو وہ ہو رہا ہوگا جو انہوں نے کفر کیا, دوسرا اس کے اوپر ایک عذاب وہ ہو رہا ہوگا جو انہوں نے دوسروں کو گمراہ کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کا وہی منظر دوبارہ بیان فرمایا کہ جس میں ہر نبی اپنی امت کے خلاف گواہی دے گا. لیکن ماجرا کیا ہوگا؟ ماجرا یہ ہوگا کہ جب نبی اپنی امت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اے اللہ یہ میری امت ہے, میں نے انہیں توحید کا پیغام پہنچایا, میں نے انہیں تیرا دین سکھایا, میں نے تیرے سارے پیغامات پہنچا دیے, انہوں نے قبول نہیں کیا, امت اتنی بدبخت ہوگی کہ وہ اپنے نبی کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں کہے گی کہ یا اللہ یہ نبی سچ نہیں بولا، انہوں نے ہمیں کچھ نہیں پہنچایا. اللہ تعالیٰ نبیوں سے فرمائے گا کہ اے نبیوں، تمہاری امت تو انکار کر رہی ہے کہ ہم تک تو کوئی پیغام ہی نہیں پہنچایا، تو تم اپنے اس دعوے پر کہ تم نے انہیں پیغام پہنچا دیا تھا کسے پیش کرو؟ تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام عرض کریں گے کہ یا اللہ، ہم آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بطور گواہ کے پیش کرتے ہیں، چنانچہ ہماری امت جو ہے، یعنی جو ہم امتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی، تو یہ امت گواہی دے گی کہ اے اللہ، نبی جو فرما رہے ہیں وہ سچ فرما رہے ہیں، نبی جو فرما رہے ہیں وہ سچ فرما رہے ہیں. امتیں کہیں گی کہ یا اللہ، یہ جو گواہی دینے والے ہیں یہ تو ہمارے زمانے میں تھے ہی نہیں، یہ تو ہم سے بہت بعد میں آئے، ہم یہودی ہیں، ہم عیسائی ہیں، ہم فلاں مذہب کے ہیں، یہ تو ہم سے بالکل آخر میں آئے، یہ ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف کیسے گواہی دے سکتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی اس امت سے پوچھے گا کہ تم کیسے گواہی دیتے ہو؟ تو امت عرض کرے گی کہ یا اللہ، تو نے ہماری طرف اپنا آخری نبی بھیجا، تو نے ہماری طرف اپنی کتاب نازل فرمائی، ہم نے تیری کتاب میں پڑھا، تیرے نبی نے ہمیں بتایا، ہم اسی بیان کی روشنی کے اندر یہ گواہی دے رہے ہیں کہ ان نبیوں نے اپنی اپنی امتوں کو پیغام پہنچا دیا تھا. جب یہ بات ہوگی تو امتیں اب خاموش ہو جائیں گی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت محمدیہ پر بطور گواہ کے پیش کیا جائے گا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ فائنل اتھارٹی ہوگی، وہ فائنل ہستی ہوں گے کہ جن کی گواہی کے اوپر سارے نبیوں کا کیس جو ہے وہ ان کے حق کے اندر چلا جائے گا، اور جو امتیں نہ ماننے والی تھیں ان سب کے خلاف جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سارے منظر کو یہاں آیت مبارکہ کے اندر بیان فرمایا. ارشاد فرمایا وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. اور جس دن ہم ہر امت میں انہی میں سے ان کے خلاف ایک گواہ اٹھائیں گے، اور اے محبوب، تمہیں ان سب پر گواہ بنا کے لائیں گے، اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا جو ہر چیز کا روشن بیان ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے. آیت کے پہلے حصے میں وہی بیان ہوا جس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے. اگلے حصے میں بیان ہوا کہ اے محبوب، ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے، یعنی قرآن وہ کتاب ہے جس میں اللہ تعالی نے ہر شے کو بیان کر دیا. اب یہاں دو لفظ ہیں، ایک لفظ ہے لکلی شے، ہر شے کا بیان. اس لفظ ہر شے کے اندر دنیا جہان کی ہر شے موجود، یعنی اس سے صرف اور صرف یہ نہیں کہ احکام شرع مراد ہیں، اس سے صرف یہ نہیں کہ امور دنیا مراد ہیں، اس میں دنیا آخرت، دین دنیا، جب سے کائنات پیدا ہوئی جب تک باقی رہے گی، تمام کی تمام چیزیں اور اس سے بھی زیادہ چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر بیان فرمائی. اور قرآن کیا ہے؟ یہ صرف ان اشیاء کا بیان نہیں، تبیان ہے. تبیان کہتے ہیں زیادہ بیان کو، بیان مطلق بیان کرنا، اور تبیان اس کو روشن کر کے بیان کر دینا، اسے کھول کر بیان کر دینا، اس میں کسی قسم کا خفا باقی نہ رہنا، یہ ہے تبیان. لیکن اس پر یہ سوال ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں تو قرآن میں ہر شے کا بیان نہیں ملتا. مثال کے طور پہ آج کی جتنی جدید چیزیں ہیں، آج کا یہ اے سی ہے، یہ گاڑیاں ہیں، یہ تو ہمیں قرآن پاک میں نہیں ملتی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن پاک تبیان لکل شے ہے، لیکن ہر بندے کے لیے نہیں. اللہ تعالی نے فرمایا ونزلنا علیکا، اے محبوب، ہم نے یہ تم پر نازل کیا. تو قرآن جو تبیان لکل شے ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اس قرآن کے ذریعے ہر شے کا علم عطا فرمایا. تو حضور اولین و آخرین کا علم جانتے ہیں، حضور ظاہر و باطن کا علم جانتے ہیں، حضور حاضر اور غائب کا علم اللہ کی عطا سے جانتے ہیں. تو تبیان لکل شے نبی کریم علیہ السلام کے حق میں ہے. پھر آگے سرکار نے جس کو جتنا علم عطا فرمایا، یا اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے جس کو جتنا علم عطا فرما دے، وہ اس کے بعد کا مرحلہ ہے.
وہ جو ابتدائی طور پہ تبیان لکل شیء ہے، ہر 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 شے کا روشن بیان ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اعتبار سے. اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. بے شک اللہ عدل اور احسان اور رشتے داروں کو دینے کا حکم فرماتا ہے، اور اللہ بے حیائی اور ہر بری بات اور ظلم سے منع فرماتا ہے. وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. یہ قرآن پاک کی جامع ترین آیتوں میں سے ایک آیت ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ان چیزوں کا بیان بھی کر دیا جن کا اس نے حکم دیا، اور ان کا بیان بھی کر دیا جن چیزوں سے اس نے منع کیا. اس ایک آیت مبارکہ کی تفسیر پر باقاعدہ علماء نے کتابیں لکھی ہیں، یا اس کی تفسیر جہاں کتابوں کے اندر لکھی ہے تفسیر کی کتابوں میں، تو اس کی بڑی تفسیر کے ساتھ اس کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے جس پہ ساری دنیا کا نظام قائم. عدل ہے تو نظام دنیا اچھا گزرے گا، اور احسان کا حکم دیتا ہے کہ احسان ہوگا تو دوسروں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم ہوں گے، اور رشتے داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے. رشتے داروں کو دینا شروع کریں گے تو باہمی تعلقات جو ہے وہ فروغ پائیں گے. اور اللہ تعالیٰ بے حیائی سے منع کرتا ہے. بے حیائی ہوگی تو آپس میں نفرتیں ہوں گی، لڑائیاں ہوں گی، دشمنیاں ہوں گی، قتل و غارت گری ہوگی، اور بے حیائی سے رکیں گے تو باہمی امن و سکون پیدا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ ہر بری بات سے منع کرتا ہے، ہر بری بات سے منع کرتا ہے. جب ہر بری بات سے آدمی رکے گا تو خود بخود آدمی نیکوں کے اندر شامل ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ ظلم سے، سرکشی سے منع کرتا ہے، ظلم سے منع کرتا ہے. جب ظلم سے رکیں گے تو اب اس کے اندر دوسرے کا مال چھیننا، دوسرے کی زمین پہ قبضہ کرنا، دوسرے کو قتل کر دینا، دوسرے کو گالی دینا، دوسرے کو برا بلا کہنا، دوسرے کو مارنا، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہو جاتی ہیں. گویا یہ وہ جامع آیت مبارکہ ہے کہ اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو دینوں دنیا کے ہمارے سارے کے سارے امور جو ہے وہ سدھرنا شروع ہو جائیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. اور اللہ کا عہد پورا کرو، جب تم کوئی عہد کرو اور قسموں کو مضبوط کرنے کے بعد نہ توڑو، حالانکہ تم اللہ کو اپنے اوپر ضامن بنا چکے ہو، بے شک اللہ تمہارے کام جانتا ہے. یہ آیت مبارکہ جو ہے، یہ اصل میں یہ آیت ہے، اس کے بعد ہے، پھر اس کے بعد ایک آیت مبارکہ ہے. ان سب آیتوں میں عہد کو پورا کرنے کا فرمایا گیا. عہد دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک عہد تو بندہ اللہ کے ساتھ کرتا ہے کہ اے اللہ میں یہ کام کروں گا، اے اللہ میں یہ کام کروں گا. جیسے مسلمان ہیں تو بحیثیت مسلمان ہمارا اللہ سے عہد ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، حج کریں گے، دوسروں کا خیال کریں گے. ایک تو یہ عہد ہے. لیکن بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے کبھی کسی مصیبت میں پھنستے ہیں تو بولتے ہیں یا اللہ ایک مرتبہ تو اس مصیبت سے نکال دے، آئندہ دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا، فلاں گناہ نہیں کروں گا، فلاں نیکی کیا کروں گا. ہم یہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو تم اللہ سے عہد کرو اس عہد کو پورا کیا کرو. تو مسلمان ہوئے بحیثیت مسلمان، جو تمہارے اللہ سے عہد ہے ان کو پورا کرو. یا تم جدا گانا اللہ تعالیٰ کی کسی کو منت مانتے ہو تو اس کو پورا کرو، یا تم ویسے کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ کرنے کا کہتے ہو کہ میں یہ اللہ کے لیے کروں گا، میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں یہ کروں گا، میں اس سے بچوں گا، تو اس کو پورا کرو. اسی طرح دوسرا عہد وہ ہوتا ہے جو لوگ آپس میں کرتے ہیں. جو جائز عہد، جائز معاہدہ لوگ آپس میں کرتے ہیں، اسے بھی پورا کرنا ہماری شریعت کے اندر نہایت ہی مؤکد یعنی تاکیدی حکم ہے. اس کی نہایت تاکید ہے. ایون کہ اگر مسلمان حکومت کسی کافر حکومت کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لے اور وہ معاہدہ خلاف شرع نہ ہو تو اس معاہدے کو پورا کرنا بھی فرض ہوتا ہے. اگر کوئی مسلمان کسی کافر سے معاہدہ کر لے تو اس معاہدے کو پورا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. معاہدہ توڑنا ہماری شریعت کے اندر حرام ہے. معاہدہ توڑنا ہماری شریعت میں حرام ہے. چند ایک استثنائی صورتیں ہیں جو قرآن کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بیان فرما دی ہیں. تو یہاں پر ساری تاکید اس پر ہے کہ قسم کھاؤ، جیسے اللہ کی قسم کھا لی، اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا تو وہ کام کیا جائے. اگر جائز کام ہے تو وہ کام کیا جائے. اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا تو اس کو بھی پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، الا یہ کہ اس کے برخلاف بہتر ہو تو پھر قسم توڑنے کی اجازت بھی ہے، اس کے پھر اپنے مسائل ہیں، لیکن یہ ہے کہ جہاں اللہ کا نام استعمال کیا جائے وہاں بہرحال اسے پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا، اور کافروں کے ساتھ معاہدہ ہے، اب مثال کے طور پہ ایک کافر سے معاہدہ کیا یا کسی بھی شخص سے معاہدہ کیا، اب اس کے برخلاف ہمیں دوسرے سے زیادہ نفع مل رہا ہے، تو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ پہلے سے معاہدہ توڑ دیں اور دوسرے سے ہم جوڑ لیں۔ یعنی اس کی ایک عام سی مثال دیتا ہوں، جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی کوئی کسی سے شیخ، ایک آدمی نے کسی سے سودے بازی کی کہ مثال کے طور پہ یہ شے میں تمہیں 10,000 روپے کی دیتا ہوں۔ اب اس سے بات چیت ہو گئی، دونوں راضی ہو گئے، ابھی باقاعدہ سودا نہیں کیا لیکن بھاؤ وغیرہ معلوم کر کے دونوں کی رضامندی ہو چکی کہ یہ بیچے گا وہ خریدے گا۔ اتنی دیر میں دوسرا بندہ آ کے بولتا کہ بھائی میں اس کے 12,000 روپے دیتا ہوں۔ تو اس دوسرے آدمی کو اگر معلوم ہے کہ یہ آپس میں اس طرح بات چیت کر چکے ہیں اور ان کا آپس میں رضامندی ہو چکی ہے اور اب یہ خرید لیں گے، تو کسی تیسرے آدمی کا آ کر اس معاہدے کو توڑوانا اور اس پر بھاؤ لگانا، یعنی اپنی قیمت لگا دینا کہ وہ 10 دیتا میں 12 دیتا ہوں، یہ اس کا کرنا ناجائز و حرام ہے، یہ ناجائز و گناہ کا کام۔ تو یہ ہے کہ کسی معاہدے کو توڑنے کے اندر یہ اس نے مداخلت کی اور اس کے اندر کوشش کی۔ تو معاہدہ جب کسی سے کر لیا جائے تو اب اگرچہ کسی دوسرے سے زیادہ نفع ملتا ہو تب بھی پہلے سے معاہدہ توڑنا نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور تم اس عورت کی طرح نہ ہونا جس نے اپنا سوت مضبوطی کے بعد ریزہ ریزہ کر کے توڑ دیا، ایسا نہ ہو کہ تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان دھوکے اور فساد کا ذریعہ بنا لو کہ ایک نیا گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ ہے مال اور طاقت میں، اللہ تو اس طرح کے معاملات کے ذریعے تمہیں صرف آزماتا ہے اور وہ ضرور قیامت کے دن تمہارے لیے صاف ظاہر کر دے گا جس بات میں تم جھگڑتے تھے۔ آیت کا جو خلاصہ ہے وہ میں عرض کرتا ہوں، ایک عورت کی مثال دی کہ ایک عورت جو ہے وہ سود کاتی ہے، سود کاتی جیسے پچھلے زمانے میں چرخے ہوتے تھے، آج کے زمانے میں پاور لومز ہیں جس طرح، تو اب وہ چرخے سے اس نے جو ہے نا وہ اپنا سود کاتا، اس کے بعد جب وہ سارا بن بنا کے تیار ہو گیا، پورا دن محنت کی، سارا کچھ تیار کرنے کے بعد اس نے اس کو توڑ دیا۔ اب پوری محنت کر لی، سارا دن گزار لیا، زور لگ گیا، طاقت صرف ہو گئی، انرجی صرف ہو گئی، اس کے بعد توڑ دیا تو گویا سارے کیے کرائے پہ پانی پھیر دیا۔ فرمایا کہ جو لوگ معاہدہ کرتے ہیں پھر معاہدے کو توڑ دیتے ہیں، ان کی مثال اسی عورت کی طرح ہے کہ جو سوت کاتنے کے بعد اس کو توڑ دیتی ہے، یعنی جس طرح وہ بے مقصد زندگی گزار رہی ہے اور فضول کام کر رہی ہے اور احمقانہ حرکت کر رہی ہے، اسی طرح معاہدے کو توڑنے والا بھی فضول زندگی گزارتا ہے اور احمقانہ حرکت کرتا ہے۔ تو گویا فرمایا کہ تم اپنے معاہدے اور قسمیں توڑ کر اس عورت کی طرح نہ ہونا جس نے اپنا سوت مضبوطی کے بعد ریزہ ریزہ کر کے توڑ دیا، ایسا نہ ہو کہ تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان دھوکے اور فساد کا ذریعہ بنا لو۔ کیسے؟ کہ ایک گروہ سے معاہدہ ہونے کے باوجود اس سے معاہدہ اس لیے توڑ دو، ایک گروہ سے معاہدہ کیا پھر وہ معاہدہ اس لیے توڑ دیا کہ ایک نیا گروہ دوسرے پرانے گروہ والے سے مال اور طاقت میں زیادہ ہے، یعنی جب پرانا چل رہا تھا تو اس کو سلام، نیا طاقت والا آ گیا تو اس کو سلام، جس کو ہماری زبان میں بولتے ہیں چڑھتے سورج کو سلام، کہ جس کے پاس پاور ہے، طاقت ہے، عہدہ ہے، منصب ہے، اس کے پیچھے پیچھے پھریں گے، خوش آمدید کریں گے، اس کے جناب اس کے گن گاتے پھریں گے، جب دوسرا طاقت والا آ گیا تو پھر اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ تو ہمارے دین کے اندر یہ چیزیں پسندیدہ نہیں، ہمارے دین کے اندر زبان کا پکا ہونا چاہیے۔ جب ایک مرتبہ کسی سے معاہدہ کر لیا، کو بات چیت کر لی، تو جب تک حقیقتاً کوئی معقول عذر نہ پایا جائے تب تک اس معاہدے کو ختم نہ کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو دنیا کے سارے معاملات ہیں کہ پہلے ایک سے تم معاہدہ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ دوسرے کو طاقت دے دیتا ہے، دوسرے کو مال دے دیتا ہے، دوسرے کے اندر زیادہ نفع ہوتا ہے، تو یہ جو سارے سلسلے ہیں یہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانے کے لیے کرتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ تم میں کون وہ ہے جو اپنی زبان کا پکا ہے، جو حکم شریعت پر عمل کرنے میں پختہ ہے، اور کون وہ ہے کہ جو مفادات کی خاطر ان ساری چیزوں کو توڑ دیتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا. یعنی فرمایا اللہ چاہتا تو سارے لوگوں کو مسلمان ہی بنا دیتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. اللہ نے اختیار دیا کہ مسلمان ہونا تو اپنی مرضی سے بنو، اللہ کے مجبور کرنے سے نہیں، اپنی مرضی سے. اور کفر اختیار کرنا ہے تو وہ بھی اپنی مرضی سے، اللہ نے لوگوں کو ان کی مرضی پر چھوڑ دیا. لہٰذا اب چونکہ مرضی پہ سے بندے اعمال کرتے ہیں تو قیامت کے دن ہر ایک سے اس کے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا. اچھا، اس کے بعد دوبارہ پھر وہی معاہدے والی بات آ گئی. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی معاہدہ کرتا ہے، جیسے خاص طور پہ جیسے کسی غیر مسلم کے ساتھ معاہدہ کیا، پھر مفادات کی خاطر وہ معاہدہ توڑ دیا. جب وہ اس طرح معاہدہ توڑیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ جو غیر مسلم ہے وہ یہ کہے گا کہ یار مسلمان وعدے کے پابند نہیں، مسلمان وعدے کے پابند نہیں. اب وہ ہمارے دین کے قریب آنے کی بجائے اور دور ہو جائے گا. جیسے آج کے معاشرے کے اندر کہ دنیا کے اندر بیسیوں چیزوں کے اندر، جیسے خاص طور پہ ہمارے ملک کے اعتبار سے ہے کہ بیرون ملک جو اشیاء بھیجی جاتی ہیں ان میں اتنا دھوکہ فراڈ، اس قدر اس میں جال سازی کی جاتی ہے کہ اب دنیا والے ویسے ہی محتاط ہو جاتے ہیں کہ بھائی ان کے ساتھ کوئی سودا نہیں کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ سیب کے نیچے یہ پیاز رکھ کے بھیجیں گے، یہ جو ہے وہ جو آلو بخارے کے نیچے آلوچے رکھ کے جو ہے وہ بھیج دیں گے کہ میٹھے کے نیچے کڑوا موجود ہے، یہ جناب چیکو کے نیچے جو ہے وہ آلو رکھ کے بھیج دیں گے. تو چونکہ لوگوں کے ساتھ اس طرح دھوکہ کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں کی نظر میں مسلمان بدنام ہوئے، اور جب مسلمان بدنام ہوئے تو ان کی نظر کے اندر دین اسلام ہی برا ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس طرح کا طرز عمل نہ اختیار کرو، کیونکہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے قدم بھی اسلام سے ہٹ جائیں گے، اور تم اپنے اس طرز عمل کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹا دو. تو گویا وہ جو غیر مسلم مسلمان ہو سکتا تھا لیکن وہ کفر پہ ڈٹ گیا، وہ تمہارے طرز عمل کی وجہ سے ڈٹا. تم نے اس سے دھوکہ کیا، تم نے اس سے جھوٹا وعدہ کیا، تم نے اس سے معاہدہ کر کے توڑ دیا، تو گویا تم نے اس کو دین سے دور کر دیا. تو یہ کام نہ کرو. چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان دھوکے اور فساد کا ذریعہ نہ بناؤ، ورنہ تمہارے قدم ثابت قدمی کے بعد پھسل جائیں گے، اور تم اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے سزا کا مزہ چکھو گے، اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا. یہ مسلمانوں کو خطاب کہ اگر تم لوگوں سے معاہدہ کر کے توڑ دو گے تو ایک تو تم نے معاہدہ توڑا، اس کا گناہ، دوسرا تمہارے اس طرز عمل سے لوگ دین اسلام سے دور ہو جائیں گے، یہ دوسرا گناہ. پھر تم یہ معاہدہ توڑو گے تو تمہارے اپنے پاؤں اسلام سے ہٹ جائیں گے، کیونکہ وعدہ پورا کرنا اسلام کے بنیادی اوصاف میں سے ہے. اگر اس کی خلاف ورزی کرو گے تو تمہارے اپنے قدم جو ہے وہ اسلام کے راستے سے ہٹ جائیں گے. تو فرمایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس کی سزا دے گا اور تمہارے لیے بڑا عذاب ہوگا. تو یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ ہمیں اپنی زندگی کے نہ جانے کتنے معاملات کے اندر اس پر غور کرنا چاہیے. بیرون ملک کے اندر غیر مسلم ملکوں کے اندر جو مسلمان رہتے ہیں ان کے ساتھ وہ کیسا طرز عمل اختیار کرتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہ قریب آئے وہ دین سے اور دور ہو جاتے ہیں. اسلامی ملک میں آنے والے کافر کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا ہے کہ وہ بےچارہ ایسا بھاگتا ہے کہ دوبارہ نام لینا گوارا نہیں کرتا، وہ کہتا ہے مسلمان ایسے ہی ہوتے ہیں. تو لہذا اخلاقی اعتبار سے، معاہدوں کی پابندی کے اعتبار سے، خرید و فروخت کے معاملات کے اعتبار سے ایسا طرز عمل اختیار نہ کیا جائے کہ جو غیر مسلموں کو اسلام سے اور زیادہ دور کرنے کا ذریعہ بنے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ کے عہد کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لو، بے شک جو اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. اے لوگو، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور ہم صبر کرنے والوں کو ان کے بہترین کاموں کے بدلے میں ان کا اجر و ثواب ضرور دیں گے. جو لوگوں کے پاس ہے دنیا وہ ختم ہو جائے گی، اللہ کے پاس ہے ثواب اور آخرت، وہ ہمیشہ باقی رہے گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیکی کا عمل مرد کرے یا عورت، مسلمان ہے دنیا بھی اچھی ہوگی آخرت بھی اچھی ہوگی. چنانچہ ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو مرد یا عورت نیک عمل کرے اور وہ ہو مسلمان تو ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی دیں گے اور ہم ضرور انہیں ان کے بہترین کاموں کے بدلے میں ان کا اجر دیں گے۔ یہ آیت مبارکہ ہر ایک کے لیے بڑی ہی مفید ہے کہ دنیا کی پاکیزہ زندگی بھی چاہیے تو نیک عمل کیے جائیں، آخرت کا اچھا اجر چاہیے تو بھی نیک عمل کیے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس آیت مبارکہ کا عامل بنائے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت بھی رکھیں، اعمال صالحہ بھی کریں، اور اللہ تعالی ہمیں دنیا کی پاکیزہ زندگی بھی عطا فرمائے اور آخرت کا بہترین اجر بھی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔